ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد
صلى الله عليه
وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے جو ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے عزاداروں سے قرار فرمایا ہے. تمام ان لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو سید الشہداء کی عزا میں مشغول ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ صاحب عزا کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کی نصرت کی رام شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے انسان کو ایک خاص فطرت کے اوپر خاص صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا ہے. انسان کی فطرت تمام انسانوں کے اندر موجود ہے, اور انسان کی فطرت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. جو چیز آپ کی فطرت میں ہے وہی آپ سے پہلے, چاہے کتنا ہی پیچھے انسان آئے ہوں, ان کے اندر بھی تھا. کسی جغرافیہ کے اندر محدود نہیں ہے, ہر علاقے کے لوگوں کی فطرت وہی رہتی ہے. فطری امور وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. اس میں جذبات بھی شامل ہیں, اس میں کچھ دلائل بھی شامل ہیں. مثلاً خدا تعالیٰ نے خواتین کے اندر بچوں کے لیے ایک محبت فطرت پہ قرار دے دی. اگر نہ ہوتی یہ محبت تو نہیں معلوم ماں کا کردار دنیا کے اندر کون ادا کر سکتا تھا. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے مرد کے اندر ایک خاص حمیت غیرت قرار دی ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ تصور کریں کہ یہ صلاحیتیں انسانوں کے اندر نہیں ہوتی تو زندگی گزارنا ناممکن تھا. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے ہم سب کو ایک خاص فطرت پر خلق کیا ہے. ہم سب کے اندر کمال کی طرف بڑھنے کی ایک خواہش ہے. ہم سب لوگ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، پرفیکشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. چاہے کوئی انسان صحیح کام کر رہا ہو، وہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے کمال کے اوپر پہنچے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر رہا ہو تب بھی ایسا ہی ہے. سب لوگ چاہتے ہیں پرفیکشن کی طرف بڑھے. صرف مشکل یہ ہے کہ پرفیکشن کا، کمال کا جو مزداق ہے، وہ جو آبجیکٹو ہمارا ہونا چاہیے، اس کے اندر ہم لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے آبجیکٹو بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اہداف بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی ان کا کمال ہے. اور کچھ لوگوں کی روح اس قابل ہوتی ہے کہ وہ بڑے اہداف کو اپنے لیے طے کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کو موضوع سے متصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. انسان جن لوگوں کی پیروی میں مشغول ہوتا ہے، جن کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان آئیڈیل سے اپنے لیے راستے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، میں اور آپ سید الشہداء کو آئیڈیل بنا کر چلیں. ہم نے سید الشہداء کو آئیڈیل بنایا، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ کمال ہے جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے لفظ سے ایک بات کہہ دی ہے کہ ہم سید الشہداء کو اپنا کمال سمجھتے ہیں اور اس کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہوا. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آ پایا ہے کہ یہ وہ درجہ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جس تک ہم نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. یوں احساس ہوتا ہے جیسے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی جو ہم یہاں پر آتے ہیں، چند دن کے لیے سید الشہداء کی محبت میں فرش اعضاء کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، یہیں پر ہمارا اور حسینیت کا تعلق ختم ہو گیا. نعوذ باللہ تعالی. یہ جتنا آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنے دن بھی آپ یہاں پر آئیں گے، اور اب عاشور میں چند ہی دن باقی ہیں، یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک انرجی ملنی چاہیے تھی سارے سال کے لیے. یہ جتنے ایام عزا ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہمیں یاد دلائیں کہ سید الشہداء نے قربانی کیا دی، اور اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اس راستے کی طرف لے کر چلیں جہاں سید الشہداء ہمیں پہنچانا چاہ رہے تھے. ایک وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا جب سید الشہداء کے مقابلے میں یزید ابن معاویہ نے اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ایک ایسا ماحول بنایا کہ سید الشہداء نے قربانی دی. اگر ہم اس جملے کو قبول کریں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ان الحسین مصباع الہدا وسفینۃ النجا، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج سید الشہداء ہمیں کس راستے کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں. آج جو چیلنج ہمارے سامنے ہیں، وہ چیلنج کس قسم کے ہیں؟ احسان محترم، ہم لوگ ایک ایسی دنیا کے اندر بسے ہوئے ہیں جہاں دین کا نام مکمل زندہ ہے. میرا نہیں خیال آخری 20-25 سال کے اندر مثلاً یو کے اندر مساجد کی تعداد کم ہوئی ہوگی، یقیناً بڑی ہوگی، یا مثلاً اذاخانے کم ہوئے ہوں گے، یقیناً اذاخانوں کی تعداد بڑی ہوگی. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ جو چیلنج ہمارے سامنے سید الشہداء کے نام پر ہے، وہ جو سید الشہداء نے ہمیں حسینیت کی درسگاہ کی طرف بلایا ہے، اس میں سے کیا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے؟ اس وقت کا جو سب سے اہم کام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے بنتا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ دن پہلے مجھے یاد آتا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں نے بعض اوقات اس بات کو سمجھنے میں غلطی کر دی، کوتاہی کر دی کہ ہم نے کس چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اصل چیز کیا ہے جس کا ہمیں دفاع کرنا ہے. مثلاً ایک زمانے تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہمیں لباس کا دفاع کرنا ہے، اور اسلام کے نام پر ہم لباس کے دفاع میں مشغول رہے. اس سے پہلے ایک زمانہ گزرا ہے ہندوستان کے اندر اور برصغیر کے اندر جب مسلمان صرف زبان کا دفاع کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے ہمیں زبان کا دفاع کرنا ہے. آج آپ کو اور ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا وہ لائن کون سی لائن ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہمیں مقابلہ کرنا ہے اپنے دین کے لیے. آج کا معاشرہ بہت ہوشیار معاشرہ ہے. میرا نہیں خیال کبھی بھی ایسا وقت آئے جو ابھی تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ ہم سے یہ کہیں کہ تم اپنے دین سے دست بردار ہو جاؤ، تم اپنا دین چھوڑ دو، یہ وقت نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ سابقہ زمانوں کی باتیں تھیں جب وہ ہم سے کہتے تھے کہ تم دین چھوڑو. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب ہم سے کہا جاتا تھا کہ دین چھوڑو، اب قطعاً اس بات کو نہیں کہیں گے. اب وہ ہم سے بجائے یہ کہ کہیں کہ دین چھوڑو، وہ ہم سے دین کی روح کو خود بخود چھیننے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد دین کے ظاہر کو ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے اور دین کی روح کو ہم سے نکال چکے ہوں گے. اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ تک پہنچا دیں گے کہ ہم مکمل طاقت سے دین پر بھی عمل کریں، تو چونکہ روح نکل چکی ہوگی ان کو اس میں کوئی پریشانی حاصل نہیں ہوگی. سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کو دہرایا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، تاکہ ہم دین کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. سیرت نبوی کے زمانے سے ہمارے پاس ایک واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری کا. حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس آئے، ہجرت سے پہلے کی زندگی، سخت زندگی، مسلمان اپنے دین کے نعروں کو لوگوں کے سامنے برملا آشکار نہیں کہہ سکتے تھے. کفار مکہ بہت مضبوط تھے اور جو بھی اس کام کو کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہاں پر اذان دی جائے تو کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اچھا ہے. باقی مسلمانوں نے سمجھایا کہ اگر تم اذان دو گے تو یہاں پر تمہارے لیے حالات بہت سخت ہو جائیں گے. آپ کو مکہ کے اس زمانے کی زندگی کا شاید اندازہ ہو کہ مکہ کی زندگی میں قبیلہ پرستی تھی، قبیلے کو خداؤں کے ہاتھ میں پوجا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی شخص کسی قبیلے کا تھا تو چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، ان کے اعتبار سے کوئی اس کے اوپر ہاتھ بھی اٹھائے تو سارا قبیلہ دفاع کے لیے آ جاتا تھا. اور اگر کوئی چھوٹے قبیلے کا ہوتا تھا تو چاہے وہ کسی بھی فکر کا ہو، اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں آتا تھا. تو لوگوں نے حضرت ابو ذر کو سمجھایا کہ ابو ذر تم مکہ کے قبیلے کے نہیں ہو. حضرت ابو ذر کا تعلق دور افتادہ ایک علاقہ ربضہ سے تھا، وہیں پر جہاں وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں فوت ہوئے تھے، خلیفہ ثالث کے زمانے میں، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں. کہا تمہارا تعلق مکہ سے نہیں ہے، اگر تم مکہ میں اذان دو گے تمہارا قبیلہ نہیں ہے کوئی جو تمہارا دفاع کرے. یہ کفار مکہ تمہارے پر حملہ کریں گے، ہم میں بھی شاید اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم تمہارا دفاع کر سکیں. حضرت ابو ذر نے اس چیلنج کو اپنے سر پہ لیا اور کہا کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، میں اس راستے میں قربانی دینے کو تیار ہوں، میں اذان دوں گا اور جو ہوگا وہ میں اس کو جھیلنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو ذر نے اذان دینا شروع کی اور جیسے انہوں نے اذان دینا شروع کی کفار نے ان کے اوپر حملہ کیا، شدید ترین حملہ ہوا اور یوں احساس ہوا کہ جیسے اب حضرت ابو ذر اس حملے سے نہیں بچ پائیں گے. بہرحال ایک خاص موقع کے اوپر مسلمانوں کو غیرت آئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، چاہے ہماری تعداد کم ہی صحیح، ہم اپنے بھائی کو اس طرح دشمن کے ہاتھوں نہیں مرنے دیں گے. وہ اٹھے، انہوں نے حضرت ابو ذر کا دفاع کیا، حضرت ابو ذر کو اس مجمع سے نکال کر لے کر آئے اور ان کی جان بچ گئی. میں صرف ایک بات سوچتا ہوں، ایک زمانہ تھا جب ہم کفر کے سامنے اذان دیتے تھے تو وہ ہماری اذان قبول نہیں کرتے تھے. آج ہم 25 لاکھ بظاہر فرزندان توحید جمع ہو کے حج کرتے ہیں اور وہ اپنے سیٹلائٹس ہمیں دیتے ہیں کہ تم اپنی تکبیر کی آواز جہاں پہنچانا چاہو پہنچا. کیوں خطرہ احساس نہیں کرتے؟ پہلے وہ ایک اذان نہیں دینا چاہتے تھے، وہ خطرہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کی اذان، ان کے قرآن کی آواز دوسروں کے کانوں کے اندر گئی تو اس سے اثر ہوگا. آج کیوں احساس نہیں کرتے ہو؟ اپنے سیٹلائٹس ہمیں دیتے ہیں، اپنے ٹیکنیشینز بھی دیتے ہیں، ساری فیسلٹیز دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں اتنا پیسہ دیتے ہو ہم تمہارے حج کو دنیا میں جہاں چاہو گے پہنچا دیں گے. کیوں خطرہ احساس نہیں کرتے؟ صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا دل نہیں ہے جو حضرت ابو ذر کی طرح اذان دے سکے. ہماری اذان کے اندر طاقت نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ چیلنج کون سا چیلنج ہے جس کو ہم نے اپنے کندھوں کے اوپر اب لینا. بس اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے چیلنج یہ ہے کہ مجھے ایک اذان دینی ہے، ایک حج کا پیغام لینا ہے، کچھ تصاویر لینی ہے جو دنیا تک پہنچانی ہے، یہ تو خود بھی کرنے کو تیار ہے، وہ خود تیار ہے اس کام کے لیے. وہ کہیں اور پر ہم پہ ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ضرب لگا رہے ہیں وہ آئیڈیالوجی کے اندر لگا رہے ہیں. نہ آپ تصاویر پہ لگانا چاہتے ہیں، نہ آوازوں کو روکنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے اور ہماری آئیڈیالوجی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. چند جملات میں ان کا جو کچھ آئیڈیالوجی کا پس منظر ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے لیے جگہ کا بندوبست کرنا ممکن ہے, آپ کے بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ سردی میں ہوں یا مشکل کے اندر ہوں اور یہاں پر جگہ موجود ہو اور سب اعضاء سید الشہداء کے اندر شرکت کرنے آئے. سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے محمد والے محمد. جو اس وقت ہمارے سامنے مشکل ہے آئیڈیالوجی کے حد میں وہ یہ کہ انہوں نے بظاہر بہت علمی دلائل کے ذریعے سے ان حقیقتوں کا انکار کر دیا جن کے اوپر ساری ہماری دین کی عمارت بنی ہوئی تھی. بہت سادہ کام کریں, مثال کے طور پر میں مثال میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ فرض فرمائیے کوئی شخص لال رنگ کی عینک لگا لے اور لال رنگ کی عینک لگانے کے بعد آپ سے یہ کہے کہ مجھے دنیا میں کہیں ہرا نظر نہیں آ رہا, تو اینک نظر بھی نہیں آنا چاہیے. جب آپ نے اینک ہی لال رنگ کی لگا لی ہے تو آپ کو ہرا نظر کیسے آ سکتا ہے؟ ان لوگوں نے ایک سادہ سا کام کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس حقیقت کو مانیں گے جو مادے کی صورت میں نظر آئے گی, باقی کسی چیز کو نہیں مانیں. انہوں نے ایک سادہ سا جملہ کہا ایک ڈاکٹر نے کہ جو میرے نشتر کے نیچے کٹنے کو آ جائے میں اسے مانوں گا, سالڈ مٹیریل ریئلٹی بس وہ ریئلٹی ہوگی, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ظاہر ہے جیسے ہی آپ نے انسٹرومنٹ مٹیریل لے لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مادی کوئی بھی حقیقت ہو اس کا انکار کر دیں گے. اب جو غیر مادی حقیقتوں کا انکار کیا تو تین حقیقتیں ان کے اقرار سے باہر چلی گئی, کہا یہ تو سب ختم ہو گیا. مثلا کون سی تین چیزیں باہر چلی گئیں؟ پوچھا بھائی سوال کہ کیا خدا وہ ہے جو میری آنکھوں سے نظر آئے؟ نہیں, خدا وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آئے. خدا نے تعالیٰ خود فرماتا ہے لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ ہرگز مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے. کہا بس ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے خدا نعوذ باللہ نہیں. کہا آخرت وہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں؟ کہہ رہے کہ آخرت بھی وہ چیز نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آئے. کہا اس کا مطلب ہے آخرت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد روح کوئی ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آ جائے, وزن میں تولی جا سکے کہ انسان جب مرے اور اس کی روح جائے تو ہم کہیں اتنے گرام کی روح انسان کے جسم سے نکل گئی. کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے, روح بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور کوئی ایک سرجن سائنٹسٹ نے کہا کہ بھئی اگر میں باڈی کو چیروں تو کیا کہیں روح ملے گی مجھے؟ چونکہ نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے. ان دلائل کے تحت یہ جو ان کے بہت عالمانہ دلائل تھے, خدا کا بھی انکار ہو گیا, آخرت کا بھی انکار ہو گیا اور روح کا بھی انکار ہو گیا. اب جب یہ تینوں چیزیں چلی گئیں تو بچا کیا ہے پھر؟ اب یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سے خدا ختم ہو گیا. جب خدا ختم ہو گیا تو کون سی چیز ہے جو خدا کی جگہ آئے گی؟ یہ ایک مشکل کوشچن ہے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے. جو خدا کو نہیں مان رہا وہ خدا کی جگہ کس چیز کو رکھ رہا ہے؟ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو رکھے گا. جو خدا کو نہیں مانے گا یا وہ اپنے آپ کو اس پوری کائنات کا محور بنائے گا, کہے گا انسان سب کچھ ہے کیونکہ خدا نہیں ہے یہاں پر. یعنی اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے وہ کرنا چاہیے جو خدا چاہے تو وہ جواب میں کہے گا مجھے وہ کرنا چاہیے جو میرا دل چاہے, اس کی وجہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں, جو کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں. اور دوسری چیز جس کی میں ابھی تشریح نہیں کر پاؤں گا جو وہ بہت آسانی سے کر رہے ہیں, انہوں نے خدا کی جگہ سوسائٹی کو رکھ لیا ہے. انہوں نے ٹرمز کو ٹرمنالوجیز کو بہت ہوشیاری سے استعمال کرتے ہوئے سوسائٹی اور اس کی نمائندگی میں گورنمنٹ کو خدا کی جگہ پہ لا کے رکھ دیا. یعنی اگر پہلے یہ تھا کہ خدا تھا جو حکم جاری کرتا تھا اور سب اس کا حکم مانیں گے, اب یہ ہوگا کہ سوسائٹی حکم جاری کرے گی اور سوسائٹی جو حکم جاری کرے گی وہ سب پر ماننا ایسے ہی واجب ہوگا جیسے خدا حکم جاری کرے تو ماننا واجب ہو، نہیں مانیں گے تو سزا اٹھانی پڑے گی. اور جس طرح ہمارے یہاں تصور تھا کہ اچھا انسان وہ ہے جو مومن ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ مومن ہوگا یا فاسق ہوگا، اچھا انسان وہ ہے جو اچھا سٹیزن ہوگا. ختم. تو حقیقت یہ ہے کہ بہت باریک کام کرتے ہوئے انہوں نے خدا کا انکار کیا، خدا کو وہاں سے نکال دیا اور خدا کی جگہ یا ہیومنزم کو لے آئے کہ انسان سب کچھ ہے، یا سوسائٹی اور اس کی نمائندگی میں گورنمنٹ ہے جو سب کچھ ہے، سارے کام انجام دے گی. اچھا اس کے بعد ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل کیا رکھا، ہماری اچیومنٹ کیا ہو. کہا آپ کی بہترین اچیومنٹ، اگر ہم دین میں ہوتے تو ہم کہتے ہیں بہترین اچیومنٹ ہماری ہے کہ ہم انسان کامل بن جائیں، عبد خدا بن جائیں، مومن خالص بن جائیں. جب اس سسٹم میں آئے تو ہماری بہترین اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم اچھے شہری بن جائیں یا اپنی زندگی تک پہنچنے والے اچھے بندے بن جائیں، اپنی ہی زندگی کے خود بندے بنیں گے. انہوں نے خوبصورتی سے اس کام کو کر لیا اور ٹرمنالوجیز کے ریپلیسمنٹ میں استعمال کرنے کے ماہر ہیں. آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے یہ کس کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے. آپ استعمال کریں گے بہت آسانی سے استعمال کریں گے، اور دونوں ٹرمنالوجیز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بعض اوقات لفظ ایگزیکٹلی وہی لفظ ہوگا جو آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ تجربہ لگا میں علم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی علم استعمال کرتے ہیں، کیا یہ وہی علم ہے جو امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کہیں گے تعلیم ایجوکیشن، قرآن کریم فرماتا ہے تعلیم ایجوکیشن، یہ بھی کہیں گے تعلیم ایجوکیشن، کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، آپ بھی کہیں گے ڈیولپمنٹ. ہم نے چند دن پہلے بات کی ہے تزکیہ نفس، انسان کی ترقی، اس کا کمال، ڈیولپمنٹ دونوں سیم ہیں. ان کے ڈیولپمنٹ میں اور آپ کے ڈیولپمنٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہم ٹرمنالوجیز کے اس کمپلیکیشن کو نہیں سمجھ پا رہے اور ہم ان کے دام میں پھنسے چلے جا رہے. بس پہلی حقیقت جس کا انہوں نے انکار کیا وہ خدا، خدا کو نکال دیجئے. خدا کو نکال دیا، اس کے ریپلیسمنٹ میں کیا ہے؟ یا تو آپ خود آ جائیے یا آپ سوسائٹی کو رکھ لیجئے. دوسری حقیقت جس کا انکار کیا وہ آخرت تھی. کہا ہمیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، آخرت کو ہم سمجھتے ہی نہیں. جب آخرت نکل گئی تو اب جو کچھ آپ کے پاس بچا ہے وہ یہ دنیا بچی ہے. اب جو کامیابی ہے، جو ناکامی ہے، جو اچیومنٹ ہے، وہ سب کا سب صرف اس دنیا کے اندر. اور اس دنیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی عمر 60-70-80 سال، یہی کچھ ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ نے تیر مارنا ہے وہ یہی مارنا ہے. آرام چاہیے، اسی میں چاہیے. سکون چاہیے، اسی میں چاہیے. اور اگر کوئی کہے میں اس کو قربان کروں تاکہ کچھ اور سکون ملوں، تو اس کے بعد کوئی تصور ہے ہی نہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا. جو کچھ ہے وہ یہی ہے. یہ آخرت کا انکار. آخری چیز جو بچی وہ روح تھی، کہ ہم نے ساری عمارت کھڑی کی تزکیہ نفس کے نام پر. تو کہا نفس ہے اور اس کا ایک تزکیہ ہے. انہوں نے کہا ہمیں نفس نظر نہیں آتا، ہمیں روح نظر نہیں آتی. جو کچھ انسان کے اندر بچا وہ یہ باڈی بچ گئی. اب اگر آپ کی کوئی کامیابی ہے تو کیا اس کا تعلق روح سے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، روح ہے ہی نہیں. جب روح ہے ہی نہیں تو آپ کی ساری کامیابی ناکامی صرف اس بدن کے اوپر رہے گی. اب ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیجئے. پہلے آپ کا انسان تھا جو خدا کا بندہ تھا، آخرت کی طرف سفر کر رہا تھا، اپنی روح کو لے کر ترقی کر رہا تھا. اب جو ان کے اس کام کے نتیجے میں بچا وہ ایک ایسا انسان بچا جس کا کوئی خدا نہیں ہے، جس کا کوئی خالق نہیں، نعوذ باللہ تعالی. اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، اس کے اندر صرف بدن ہے، اور اس کی کوئی آخرت نہیں ہے، اس کی صرف دنیا ہے. اب اس دوسرے قسم کے انسان کی کامیابی کیا ہے؟ کس چیز کو کہوں کہ اس کی کامیابی ہے؟ اس کی کامیابی صرف ایک چیز میں رہ جائے گی، اپنے بدن کو کتنی لذتیں پہنچائے، بس یہ اس کی کامیابی ہے. جسم کی مادی لذتوں کو کتنا اپنے بدن تک پہنچا سکے، اس کے لیے جدوجہد کرے گا، اسی کو ہدف بنائے گا، اس کو قربان کرنے کا کوئی کوشچن نہیں ہے یہاں پر. اچھا جیسے آپ اس کام کو لے لیتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، جسمانی لذتیں ہدف بن گئی. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ ماقبل مسیح فلسفے کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں موجود تھیں. یونان کے زمانے میں ایک فلسفی اس زمانے میں ابھری تھی جس کو اپیکورزم کہتے تھے. اپیکورس اس بات کے فلسفے کی حد میں معتقد تھے کہ انسان کی زندگی کا ہدف صرف اور صرف مادی لذتیں حاصل کرنا ہے, صرف اور صرف یہ. تو اس زمانے کے بادشاہوں کا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جو اپیکورس رولرز تھے وہ ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے, بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جو فلسفی کے اندر لکھا بیان کر رہا ہوں, وہ کھانا کھاتے تھے اور پھر پروں کو منہ میں ڈال کر الٹی کر کے دوبارہ کھانا کھاتے تھے. کہتے تھے کامیاب انسان وہ ہے جو زیادہ مزہ لے سکے. ایک دفعہ کھانے کی لذت کم ہے, دو تین دفعہ یہی کام کریں تاکہ ہم زیادہ کامیاب انسان کہلیں. اب آپ کو کتنی حماقت لگ رہی ہے یہ کہ بھائی کوئی مرغی کا پر اپنے منہ میں ڈالے اور مثلا وہ حرکت کرے اور اس کے بعد چند دفعہ کھانا کھا کر کہے کہ یہ میری لذت ہے. متاسفانہ آج کا انسان یہی پہنچا ہوا ہے, بالکل یہی پر ہے. دس دفعہ کھانا نہیں کھائے گا, اس سے بڑا خرچہ 25,000 قسم کے لباس پہن کے کرے گا, یہی کرے گا. بار بار گاڑیاں تبدیل کر کے کرے گا, بار بار گھر کے سامان تبدیل کر کے کرے گا, بار بار اپنی زندگی کے اندر مادے کے اوپر, میٹر کے اوپر, میٹیریل رکاوٹوں کے اندر پھنس کر, کمپٹیشنز کے اندر پھنس کے اپنے پیسے گزارا کرے گا, وہ اسی کام کو کرے گا اور اس کام کو کر کے لذت حاصل کرے گا. یہ لذت ہے, اسی میں مزہ ہے. یعنی اگر آپ کسی کے پاس پیسہ دیکھیں اور وہ یہ سارے کام نہ کر رہا ہو تو آپ اس کے بارے میں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر تم نے پیسہ کمایا ہی کیوں تھا, کیونکہ پیسے کا تو مسئلہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ کرنا ہی یہی ہے. ہمارا جو اصلی چیلنج ہے وہ اس مینٹیلٹی سے باہر نکلنے کا چیلنج ہے. آپ اس سے باہر کیسے آئیں گے؟ آپ لذت پرستوں کی دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, آپ اس سے باہر کیسے نکلیں گے؟ اور یہاں سے تو شاید آپ کہیں کہ میں کسی طریقے سے نکل آؤں گا, آپ کی نیکسٹ جنریشن کیسے نکلے گی, اس کو آپ اس لذت پرستی کی جال سے کیسے نکالیں گے؟ اچھا اب ایک اور سوال کرتا ہوں میں آپ سے, تھوڑا سا ہم اس کی گہرائی کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر دنیا میں لذت پرستی پھیل گئی اس میں نقصان کیا ہے؟ ایک ہمارا وہ تصور تھا جو اسلام سے ہم نے حاصل کیا کہ بھئی ایک خدا ہے, ہمیں خدا کا بندہ بننا ہے, ایک آخرت ہے جس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, ایک ہماری روح ہے جس کے اندر ہم نے کمال حاصل کرنا ہے. اس کو چھوڑ کر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم لذت پرستوں کی اس دنیا کے اندر آ جاتے ہیں, لذت پرستی کو اور مادی لذت پرستی کو ہدف بنا لیتے ہیں, اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں صرف ایک نقصان ہے, یہ دنیا کبھی بھی جنگ سے باہر نہیں آئے گی, ہمیشہ جنگ ہوتی رہے گی, یہ ہمیشہ ظلم, بربریت اور ناانصافی میں مبتلا رہیں گے. کیوں ایسا ہوگا؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے, دنیا کے وسائل جتنے بھی زیادہ ہوں بالآخر لمیٹڈ رہیں گے, اور انہوں نے انسانوں کے اندر جو خواہشات ابھاری ہیں یہ ان لمیٹڈ خواہشات ہیں, غیر محدود خواہشات کے اندر مبتلا کیا ہوا, اور اس کی وجہ سے ہمیشہ انسانوں کے درمیان ایک رقابت رہے گی اور ایک جنگ باقی رہے گی, اور اس جنگ اور رقابت میں مظلوم ترین لوگ مڈل کلاس ہوں گے. مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مڈل کلاس ہمیشہ ایک خواب کے پیچھے بھاگتی رہے گی, اور وہ خواب وہ اپر کلاس ہے جس میں یہ کبھی داخل نہیں ہو پائیں گے. یہ ہمیشہ مڈل کلاس کے ساتھ رہے گا. مڈل کلاس ایک طرف سے غم احساس کرے گی کہ میرے پاس نہیں ہے, اور ایک طرف سے پش احساس کرے گی کہ مجھے وہاں بڑھنا چاہیے. اس کو قرآن فرماتا ہے کہ سراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء, اس پیاسے کی طرح جو ایک سراب کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے یہ وہ پانی ہے, جو مل گیا تو میری پیاس بجھ جائے گی, کبھی نہیں بجھے گی. یہ مڈل کلاس اس پیاس کے اندر پستی رہے گی. یہ ایک گاڑی نہیں لیں گے, ان کو پتا چلے گا 10 ماڈلز اور آ چکے ہیں. یہ ایک ڈریس بنائیں گے, ایک گھر بنائیں گے, ان کو پتا چلے گا اس سے بڑا گھر, اس سے اچھا ڈریس اور موجود ہے. ساری زندگی ایک جملے پہ چلے گی, گدھوں کی طرح کمائیں گے, پاگلوں کی طرح خرچ کریں گے ساری زندگی. عزیز محترم, یہ وہ کیپٹلزم کا خواب ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں اس وقت, ہمیشہ کے لیے ایک خواب ہمیشہ کے لیے ایک لالچ، ہمیشہ کے لیے ایک اندر سے کسک، یہ نہیں ہے میرے پاس، اس کے پیچھے بھاگتے رہو. اچھا، ان تمام جدوجہد کے بعد 40-50 سال کے بعد جب یہ ساری زندگی اس خواب کے پیچھے بھاگتا رہے گا، میرے پاس یہ ہو، میرے بچوں کے پاس یہ ہو، ان میں سے کچھ لے پائے گا اور کچھ نہیں لے پائے گا، 50 سال کے بعد جب اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوگا کہ اب مجھے دنیا سے جانا ہے، تب اس کو ایک اور حقیقت سمجھ میں آئے گی. وہ یہ کہ میں سمجھ رہا تھا کہ خدا نہیں ہے جبکہ ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ آخرت نہیں ہے جبکہ ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میری کوئی روح نہیں ہے جبکہ ہے. صرف ایک مشکل ہے، اب واپس جانے کا کوئی ٹائم نہیں، اب میری زندگی گزر چکی ہے. نہ صرف میری زندگی گزر چکی ہے بلکہ جس پٹری پر میں چڑھا تھا میری اولاد اس پہ بہت آگے جا چکی ہے. نہ میرے واپس آنے کا امکان ہے، نہ ان کے واپس آنے کا امکان ہے. اگر میں ان کے سامنے جا کر ہاتھ بھی جوڑوں کہ میں نے غلط کیا تھا، تم کو اس پہ بٹھایا تھا، اب واپس نہیں آئیں گے، آپ کو بھی چھوڑ دیں گے. اب وہ بیٹھ چکے ہیں اس کے اندر، اور بدقسمتی سے ان کی اس مصیبت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. ہم نے یہ ویلیوز دی ان کو کہ وہ بچہ ہمیں عزیز ہے جو ہمیں زیادہ کما کے دے گا. معلوم ہے، آپ اپنے خاندانوں کے اندر دیکھ لیجئے، کیا بزرگی کا احترام ہے یا صاحب ثروت کا احترام ہے؟ اگر آپ کے 4 رشتے دار بیٹھے ہوں تو اس کا احترام ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، چاہے سن کم ہو چاہے سن زیادہ ہو، اس سے کیا ہے؟ کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. احسان محترم، ہمارا جو اصلی کرائسس ہے، جو ہمارا اصلی چیلنج ہے، وہ اس آئیڈیالوجی کے مقابلے میں ہے. اور اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم جو سید الشہداء کے معتقد تھے، ہم نے سید الشہداء سے کیوں کچھ نہیں سیکھا؟ کیوں سید الشہداء کا ماننے والا مادی رقابت میں پڑا ہوا ہے؟ کیوں سید الشہداء کا ماننے والا اس مقابلے کے اندر گیا ہوا ہے جس میں خدا کا انکار کرنے والے گئے تھے؟ اس کام سے کیا تعلق تھا؟ کب سید الشہداء نے ہم سے کہا کہ تم دنیا کے مادی فیسلٹیز کے لیے، لگژریز کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو؟ اور اس مقابلے میں جو سب سے سخت عنصر ہے، جو سب سے سخت جگہ ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی کوئی مادی کامیابی حاصل کرے اور دوسروں کے سامنے شو آف کرے کہ میں نے یہ حاصل کیا ہے. یہ آدمی خود بھی بے وقوف ہے اور دوسروں کو ایک ہرس کے اندر مبتلا کر رہا ہے، حسرت کے اندر مبتلا کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا، اب تم بھی یہی کرو، اور اگر نہ کر سکو تو زندگی بھر کڑتے رہو کہ میں نے یہ کر لیا. یقین فرمائیے، ہمارے چیلنج اور کہیں پہ نہیں ہے، ہمارا چیلنج پہلے یہاں پر ہے. ہم مادہ پرستی سے باہر کیسے نکلیں گے؟ اصلی چیلنج یہاں پر ہے. خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ سارے اصول ہیں جن کے ذریعے سے اس سے باہر نکلا جا سکتا ہے. انہوں نے ہمیں کیا درس دیا؟ انہوں نے ہمیں درس دیا کہ آپ کی ساری لذتیں مادے کے اندر ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دینی رہنماؤں نے، ہمارے دین نے ساری زندگی کسی اور قسم کی لذتوں کا ہم کو درس دیا ہوا. مولا چوتھے امام ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے گا محمد یہ پوری دنیا جن لذتوں کے پیچھے وہ آپ کے سامنے ہے. اور کتنا عجیب تماشا ہوتا ہے جب لوگ ویکینڈز پر ہوتے ہیں، ان کی شرافت، ان کا وقار، ان کے تعلیم، ان کی تہذیب، سب کی سب ویکینڈز کے اوپر پامال ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان کا انجام ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے دین نے ہمیں کیا دیا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں، خدایا ازقنی حلاوت ذکرک، اے خدایا مجھے اپنے ذکر کی لذت چکھا دے، اپنے ذکر کی لذت چکھا دے. اعزاز محترم، میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی خدا کے ذکر کی لذت نہیں چکھی ہے، تو آپ محروم رہ جائیں گے زندگی بھر کے. اس لذت کو کبھی درک کر. یہ کون سی لذت ہے جس کو مولا فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ اللہ سے طلب کروں؟ خوش قسمتی سے میں اور آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں. سید الشہداء کے چاہنے والے نے, اگر میں اس کو تعبیر کر سکوں آپ کی خدمت میں, گریہ حسین کی لذت چکھی ہوئی ہے. یہ سید الشہداء کے چاہنے والے کو فضیلت خود سے مل گئی ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ مثلا عاشور کا دن ہے, آپ گریہ نہ کریں, آپ نہیں سنبھال پائیں گے اپنے آپ کو, اور آپ کا دل اندر سے طلب کرے گا کہ آج عاشور کا دن ہے, مجھے حسین کے غم میں رونا ہے. اور اس غم میں آنے کے بعد جو عجیب لذت اور سکون آپ کو ملے گا, آپ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دیں گے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں تمہیں لاکھ دینے کو تیار ہوں, عاشور کے دن غم حسین میں مت جاؤ, آپ نہیں مانیں گے. میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو اتنا بڑا ایک گھر دینے کو تیار ہوں صرف ایک شرط پہ, زندگی بھر غم حسین نہ منانا, آپ کبھی اس گھر کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ نے اپنی زندگی میں غم حسین کی لذت کو چکھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. بس ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے مادی لذتوں سے ہٹ کر کم از کم ایک مانوی لذت چکھ لی ہے. ہم جانتے ہیں یہ ایک مانوی لذت ہے. اب مولا فرما رہے ہیں خدایا مجھے اپنے ذکر کی لذت چکھا دے. آپ اس پہ کم پہ اکتفا مت کریں. آپ اس لذت کے صرف چند دن کے ہونے پہ اکتفا مت کریں. اپنی زندگی کو ان لذتوں کی طرف لانے کی کوشش کریں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. اور عزیزان محترم یقین فرمائیے, شاید بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو شخص خود دین کے راستے میں کم ہوتا ہے, وہ کسی کو دین کے راستے پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے میری زندگی میں بڑی لذتیں, اس کی زندگی میں تو خالی خالی زندگی ہے. کاش کسی کو پتا ہوتا کہ جو دین کے راستے میں لذت لے رہے ہیں وہ کیا لذت احساس کر رہے ہیں, کیا لذت احساس کر رہے ہیں. یعنی میں معمولاً یہ واقعہ چھوٹا سا واقعہ اپنی خدمت میں عرض کروں گا, کرتا ہوں دوستوں کے سامنے, اور آپ سے عرض کروں گا کبھی ان عرفا کے واقعات کو پڑھیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شاگردی میں حقیقت میں عارف بنے. بدقسمتی سے آج کی دنیا ایسی دنیا ہے ہر اصل چیز کے مقابلے میں اس کی نقل موجود ہے. اصلی غم حسین کے مقابلے میں ایک نقلی غم حسین بھی رکھ دیا گیا ہے, اصلی عرفان کے مقابلے میں ایک نقلی عرفان بھی رکھ دیا گیا ہے. ہمیشہ ہوا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. تو وہ جو اصلی عرفا ہیں کبھی ان کی زندگی کو دیکھیے گا. ایک عارف کا واقعہ بیان کرتے ہیں مشہد مقدس کے اندر, کہتے ہیں حرم مطہر پہنچے, سردی کا زمانہ تھا, برف پڑ رہی تھی. مولا کے گنبد کے اوپر ایک چھت ہے, جہاں مولا کا گنبد ہے اس کے اوپر ایک چھت ہے. اس جگہ پر کچھ مقامات ایسے ہیں جس کی بہت فضیلت ہے. ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں کہ ہم چھت پہ جا سکیں. آج کل میرا نہیں خیال وہ کسی کو بھی جانے کی اجازت دیتے ہو, لیکن ایک زمانہ تھا جب علماء کو فضلاء کو جانے دیا کرتے تھے, اہل علم تھے, اہل تقویٰ پرہیزگاری تھے, ان کو جانے دیا کرتے تھے. وہ عالم وہاں پہنچے, سب ان کے جاننے والے, اور سب جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے. ظاہر ہے کہ گنبد کے اوپر جانے کے لیے وہ حریف کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, یہ صاحب فضل ہیں, صاحب علم ہیں, صاحب تقویٰ ہیں, ان کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ تشریف لے جاتے ہیں, نگہبان سے کہتے ہیں دروازہ کھولو مجھے اوپر جانا ہے. وہ جانے دیتا ہے, اوپر چلے جاتے ہیں. سخت برف باری پڑ رہی تھی. خادم ان سے کہتا بھی ہے کہ آپ کی عمر کافی زیادہ ہے, آپ حسین ہیں, اتنی برف باری میں آپ اوپر جا کر عبادت کریں گے, خدا نہ کرے آپ کی صحت کے لیے نقصان دینا ہو. اور میں کچھ دیر عبادت کروں گا, اس کے بعد تم آ جانا اور مجھے لے جانا. کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ چلے جاتے ہیں, یہ شخص دروازہ بند کر لیتا ہے تاکہ کوئی اور نہ جائے. رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے, رات کی ڈیوٹی دیتا ہے, اور ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ عالم اوپر ہے. گھر چلا جاتا ہے, گھر چلا جاتا ہے. صبح کو فجر کے قریب دوبارہ روزے واپس آتا ہے, اور اچانک یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں 70-80 سال کے اس بوڑھے کو میں اوپر بند کر آیا ہوں, جہاں سے وہ چیخیں بھی تو کسی کو آواز نہیں آئے گی, اور ساری رات برف باری ہوتی رہی گی. دروازہ کھولتا ہے جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جیسے دروازہ کھولوں گا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ان کی روح جا چکی ہوگی، ان کا جسم پڑا ہوا ملے گا. جیسے دروازہ کھول کے سامنے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہ رکوع میں ہے اور ان کی کمر پہ کئی انچ برف جمی ہوگی. میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، اگر ان کو رکوع میں کوئی لذت نہیں مل رہی تھی تو اتنی دیر رکوع میں کیسے رہے تھے؟ ہمارے پاس بعض عرفا ہیں جو رات کو مثال کے طور پر عبادت کو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں خدایا آج سجدے کی رات ہے، پوری رات ایک سجدے کے اندر، آج رکوع کی رات ہے، پوری رات ایک رکوع کے اندر. اگر ان کو کوئی مزہ نہیں مل رہا یہ لوگ یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ اہل بیت نے ہمیں ان لذتوں کی طرف لانے کی کوشش کی، انہوں نے ایک اور چیپٹر ہمارے سامنے کھول دیا. اب ذرا تصور فرمائیے، شب زفاف ہے، بی بی کی ازدواج کی شب ہوئی ہے، آج پہلی شب ہے، اور بی بی اپنے اس جوڑے کو صدقہ کر دیتی ہیں جو آج کی رات کے لیے بنائی گئی ہے. پہننے میں زیادہ لذت ہے یا صدقے میں زیادہ لذت ہے؟ کہ کون سی لذت ہے جو بیوی ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے؟ پوری دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کھاؤ کہ اس میں لذت ہے، اہل بیت ہم سے کہہ رہے ہیں کھلاؤ کہ اس میں لذت ہے. پوری دنیا ہم سے کہتی ہے پوری دنیا کہتی ہے کماؤ اور کماؤ اپنے لیے کماؤ، اس میں لذت ہے. اور مولا امیر المومنین اپنی زندگی سے کہہ رہے ہیں کماؤ اور اللہ کی راہ میں دو، اس میں لذت ہے. اب میں صرف آخری ایک سوال کروں گا، ہم کس لذت کے عادی ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کون سی لذتوں کا انتخاب کیا؟ ہم اپنی اولاد کو کون سی لذتیں سکھا رہے ہیں؟ عزیزان محترم، بدقسمتی سے تمام تر ناروں کے باوجود، تمام تر تہوار رسم کے باوجود، اور تمام تر سید و شہدا کے فرش ادا پر بیٹھنے کے باوجود، ہم جو لذتیں اپنے اور اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں وہ انہی کی لذتیں ہیں جو دشمن دین ہیں. بدقسمتی ہے. اب جو کرنے کا کام تھا وہ یہ کہ ہم اپنے پیرامیٹرز کو دوبارہ صحیح کریں، اپنے آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں اہل بیت ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، وہ کمال جس پر وہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں وہ کون سا کمال ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیل کرنا ہوگا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کہوں گا خدا سے طلب کریں کہ خدا اپنی عبادت کی لذت ہمیں چکھا دے کسی طریقے سے، بندگی کی لذت ہمیں نصیب کر دے کسی طریقے سے. ہم نے صرف مادی لذتوں کو دیکھا ہے، اور میں پھر کہوں گا اگر کسی کو اس لذت کا چکھنا نصیب نہیں ہوا ہے تو اس کو صرف یہ عرض کروں گا کبھی آج کی رات، کل کی رات کسی موقع پر سجدے میں جائے اور خدا سے یہی دعا کر لے کہ خدایا مجھے آج تک سجدے کی لذت نہیں ملی ہے، سید الشہداء کے نام پر مجھے سجدے کی لذت دے دے. میرے مولا نے شب عاشور کے لیے کہا خدایا تو جانتا ہے مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے. عاشق حسین کے لیے ضروری ہے شب عاشور سید الشہداء کے اس عشق کو سمجھنے کی کوشش کر، یہ کون سا عشق ہے اور کون سی لذتیں جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کا استفادہ کیا ہے. آپ کے پاس بحمد اللہ یہ سب کچھ موجود ہے، اپنی زندگیوں کو اس مادی دنیا میں رکھتے ہوئے اس روحانی دنیا کی طرف لے جانے کی کوشش کریں جس کا اہل بیت وعدہ کر رہا ہے. دیکھیں آپ اس پل کو کیسے بنا سکتے ہیں، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر کہیں ایسا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اتنا مشغول ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کی مناجات کو چکھنے کا وقت نہیں ہے، تو میں قطعاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح زندگی نہیں گزار رہے، آپ کی مصروفیت مصنوعی مصروفیت ہے، آپ کی مشغولیت مصنوعی مشغولیت ہے. آپ اپنی زندگی میں سے اگر اتنا بھی وقت نہ نکال سکیں کہ اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جا سکیں 24 گھنٹے کے اندر، اس کا مطلب ہے آپ محروم رہ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو کسی ایسی چیز کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جو خود ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن جائے. کوئی اولاد کی مشغولیت، کوئی کمائی کی مشغولیت، دنیا کی کوئی مصروفیت اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں بنائی. لہذا اگر میں یہ سوچوں کہ میں مجلسیں زیادہ پڑھتا ہوں، میں کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں، لہذا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اللہ سے مناجات کروں، اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. چونکہ وہ سب میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو خدا کے نزدیک لے جا سکوں، اور اگر میں وہ سب کچھ کروں اور اپنے آپ کو خدا کے نزدیک نہیں لے جا رہا، اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. آپ کو بھی یہی سوچنا ہوگا. ایزان مسلم سید الشہدا سے توسل کریں. آپ سید الشہدا کی عزا میں بیٹھے، سید الشہدا کریم خاندان کے کریم رہنما، ادھر کریم. کریم کے ساتھ خوبی یہ ہے کہ اس سے کم مانگو تو زیادہ دیتا ہے، اور مانگنے کے لیے ہاتھ نہ بھی پھیلاؤ، صرف دیکھ ہی لو تو دے دیتا ہے. آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی آپ کو انتظار کرنا پڑتا. کریم بہت سخی ہے، اور سید الشہدا کا در انتہائی کریم. آپ سید الشہدا کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں، اور عزیزان محترم آج جیسے کہ منتظمین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ بی بی ام البنین کو ہم نے پرسا دیا. اگر صرف یہ پوچھے کہ اس ماں کو پرسا دینا ہے جس کے چار بچے کربلا میں شہید، اس ماں کو پرسا دینا ہے جس نے سائے میں بیٹھنے کا انتخاب نہیں کیا، اس عظیم الشان خاتون کو پرسا دینا ہے جس کی کربلا میں سہاگ بھی اجڑا ہے اور گود بھی اجڑی. آج آپ کے ام البنین کو پرسا دینا ہے، اور آج کی شب مختص ہے مولا ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے نام. جو کوئی بھی کربلا کو جانتا ہے وہ مولا ابو الفضل عباس کو جانتا ہے. جو کوئی آج بھی کربلا گیا ہے وہ اس در کے دربان سے پوچھے بغیر کربلا میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ صاحب در کا دربان ہے، مولا ابو الفضل عباس کی ذات، وہ ذات ہے جس کے اوپر سب کی ڈھارس ہے کہ جب تک عباس ہے کسی کے اندر کوئی مجال نہیں ہوگی. مولا ابو الفضل عباس کے واقعات عجیب ہیں، اور جو اہم ترین واقعات میں ہمارے پاس شروع ہوتا ہے واقعہ، وہ شب عاشور سے شروع ہو رہا ہے. شب عاشور پر ایک موقع آتا ہے جب دشمن کی فوج نے آگے بڑھنا شروع کیا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی دشمن کی فوج آ رہی ہے. سید الشہداء کے سامنے بیتابی کا اظہار کیا. سید الشہداء نے مولا ابو الفضل عباس کو طلب کیا اور کہا کہ بھیا جاؤ اور جا کر دشمن سے ایک رات کی مہلت لے کر آ جاؤ. اذان محترم، آپ سید الشہداء کے اس شب کے جملات کو شاید میں اور آپ نہ سمجھ سکیں. قطعی مستند جملہ جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا ہے، کم سے کم میری عقل کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس جملے کو سمجھ سکوں. جب مولا ابو الفضل عباس سے کہا کہ ایک شب کی مہلت لے کر آؤ، تو کہا بے نفسی انت یا اخی، میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان ہو، تو چلا. مجھے نہیں معلوم یہ کیا مقام ہے جو مولا ابو الفضل عباس کو حاصل ہے. ہمارے پاس کچھ علامتیں موجود ہیں، ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ ایک موقع کے اوپر مولا پانچویں امام تشریف فرما تھے. ایک کوئی جوان آیا جو مولا ابو الفضل عباس کے خاندان کا جوان تھا، وہ سامنے آیا. امام پنجم نے اس کو دیکھ کر گریہ کیا اور کہا کہ خدا مقام بلند کرے ہمارے چچا عباس کا، جنہوں نے سخت دل ہماری نصرت کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب جنگ احد ہوئی تو خدا نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب دیا اور جنت میں مقام دیا. فرمایا پھر جنگ توبہ ہوئی تو جعفر تیار کو خدا نے شہداء میں اندر ایک مقام دیا اور ان کو دو پر دیے جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. اور اس کے بعد فرمایا میرے چچا عباس کا جنت میں وہ مقام ہے کہ سارے شہداء ان کے مقام کی حسرت کرتے ہیں. اور وجہ صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سید الشہداء حضرت حمزہ کا جگر کٹا تھا اور جعفر تیار کے بازو قطع ہوئے تھے تو مولا ابوالفضل عباس کے ساتھ سب کچھ ہوا تھا. ان کی قربانی عظیم الشان قربانی. عاشور کا دن آتا ہے جب مولا ابوالفضل عباس دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ روانہ ہوئے چلے جا رہے ہیں, بچوں کی الاتش الاتش کی آواز ہے, تو مولا ابوالفضل کے کام میں آتی ہے. عزیزان محترم, اگر کوئی شخص شجاع نہ ہو اور اس سے کہیں کہ تم شمشیر چلاؤ تو یہ اس کا امتحان ہوگا, لیکن اگر کوئی شخص شجاع ہو اور اس سے کہیں تم شمشیر مت چلاؤ, اب یہ اس کا امتحان ہے کہ اس کی شمشیر نہیں چلنی ہے. یہ واللہ عظیم الشان امتحان ہے. اور اس سے بڑھ کر شب عاشور امتحان ہے کہ عباس جیسا شرافت مند عمر ابن سعد جیسے لئین سے کہے ایک رات کی مہلت دو ہمیں. بخدا بہت بڑا امتحان ہے عباس کے لیے, اتنا بڑا امتحان ہے کہ اپنے ہونٹ کو اپنے دانتوں سے دبایا تو خون جاری ہوا ہے. مولا ابوالفضل نے امتحان دیا, صرف امتحان کا ایک ہدف ہے, مجھے اپنے مولا اور مجھے اپنے آقا کی اطاعت کرنی ہے, جو میرا مولا کہے گا میں وہی انجام دوں گا. مولا ابوالفضل عباس نے کبھی سید الشہداء کو بھائی نہیں کہا, جیسے ام البنین نے نہیں کہا مجھے ماں پکارو بلکہ مجھے خادمہ پکار. ایک خاندان اہل بیت کا خادم خاندان بنا. مولا ابوالفضل عباس بار بار سید الشہداء کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے مولا اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے. ایک موقع آیا جب الاتش کی آوازیں بے تحاشا آئیں, اور ایک موقع کے اوپر مولا ابوالفضل عباس جب اپنے صبر اور تحمل کو آخر تک پہنچا گئے, سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور کہا میرے مولا اب مجھے جانے کی اجازت دے دیں, اب میرے دل میں طاقت نہیں ہے. سید الشہداء نے بس ایک جملہ فرمایا, کہا عباس اگر تم چلے گئے تو تم میرے لشکر کے علم بردار ہو, میرے لشکر کا کیا ہوگا. اور مولا نے بس اتنا کہا کہ میرے مولا اب لشکر ختم ہو گیا, اب لشکر میں کوئی باقی نہیں رہا, مجھ سے بچوں کی پیاس صحیح نہیں جاتی, مجھے بچوں کی علاتش نے قتل کر دیا ہے. بس ایک موقع سید الشہداء نے فرمایا عباس اگر جاتے ہو تو سکینہ کی پیاس کا بندوبست کر لو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کربلا میں پیاس بہت بڑا مقام ہے اور کربلا میں سکا ایک ہی کا نام ہے, یہ سکا ہے سکینہ ہے. مولا بس گویا خیموں کے سامنے آئے اور بی بی سکینہ سے کہا کہ بی بی آپ اپنا مشکیزہ لے کر آئیے میں پانی لینے جا رہا ہوں. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ سن لیا کہ عباس میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. بس ایسا ہے کہ گویا بی بی زینب نے طلب کیا اور جب عباس سامنے آئے تو ایک موقع پر آنسو بہائے اور عباس سے ایک جملہ کہا, کہا بھیا اب یقین ہو گیا کہ زینب کے بازو میں رسی بندھے, اب یقین ہو گیا. مولا عباس نے پوچھا بہن ماجرا کیا ہے, فرمایا بھیا ایک موقع تھا جب ہمارے بابا موجود تھے, ایک موقع پر چادر میرے بازو سے ہٹی تھی, بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا اور کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں بنے گی. فرمایا بابا روتے تھے, بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے زینب تیرے بازو میں رسی بندھے گی, تو میں سوچتی تھی جس کے 18 جوان بھائی ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں مجال اس کے بازو میں رسی باندھے ہیں. عباس اب تم جا رہے ہو, اب ابو زینب کے بازو میں رسی بندھے، آپ زینب کے بازو میں رسی بندھے گی۔ مولا عباس مشکیزہ لے رہے ہیں اور شط فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیزوں میں نہیں جانتا وہ منظر کیا منظر ہے، لیکن ہمیں بس اتنا پتا ہے، حمید بن مسلم نے کچھ روایات ہمیں سید الشہداء کی معرکے سے دی ہیں، اور اس میں سے روایات مولا ابو الفضل عباس کے حملے کے بارے میں بھی ہیں، اور اس حملے کے اندر یہ درج ہوا ہے کہ جب عباس نے شط فرات کی طرف بڑھنا شروع کیا تو عمر ابن سعد نے چاروں طرف سے لشکر سے کہا تم سب عباس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر یہ شیر حیدر کرار پانی تک پہنچ گیا تو مارکا کچھ اور ہو جائے گا۔ سارا لشکر مولا ابو الفضل عباس کو روکنے کے لیے شط فرات کے اوپر جمع ہے۔ مولا ابو الفضل عباس کی پوری زندگی خلاصہ ہوئی ہے بس ایک ہدف میں، سکینہ پیاسی ہے اور میں سکا ہوں، میں سکا سکینہ ہوں، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میری جان رہے نہ رہے یہ پانی مجھے لے کر جانا ہے۔ مولا بالفضل عباس شط فرات پہ روانہ ہوئے ہیں، جیسا حملہ ہوا ہے خدا جانتا ہے، دشمن کی صفوں کے اندر کوہرام بپا ہو گیا، کشتوں کے پشتے لگنا شروع ہو گئے، مولا بالفضل عباس اس پانی تک پہنچ گئے۔ اب جو دنیا کے اندر وفا کے دعوے دار ہیں ان سے میں کہوں گا عباس کی وفا دیکھ لو، یہ تین دن کا پیاسا ہے، اس کے پہاڑ میں پانی ہے، یہ پانی کو منہ تک نزدیک لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد چلو پانی کا دے مارتا ہے اور کہتا ہے میرا بھائی پیاسا، میرا بولا پیاسا، میری سکینہ پیاسی، میں کیسے پانی پیوں۔ وفا عباس پہ ختم ہے، وفا کا کمال عباس کے اندر ہے۔ پیاسے نے پانی نہیں پیا، ایک موقع پر زلجنہ کو پانی کا اشارہ کیا اور کہا ہے زلجنہ تو بھی پیاسا ہے، تو پانی پی لے۔ اس زلجنہ نے بھی منہ کو اٹھا لیا اور دونوں پیاسے پانی سے واپس آئے۔ اب واپسی کا راستہ ہے، بس ایک مقصد ہے، یہ پانی کسی طرح سکینہ کے لبوں تک پہنچ جائے۔ کیا جمع ہو گئے، ہر طرف سے کوہرام بپا ہے، نیزے اور شمشیریں برس رہی ہیں، اور ایک موقع پر عمر ابن سعد کہتا ہے ارے اس کے بازوؤں کو قطع کرو ورنہ خیمے تک پانی پہنچے گا۔ ایک بازو قطع ہوا، مولا عباس نے ایک شعر پڑھا، واللہ ہے واللہ ان قطع تمو یمینی انی احامی ابدن اندینی، فرمایا قسم خدا کی تم میرا بازو کاٹ دو لیکن میں اپنے دین کا دفاع کروں گا، انی احامی ابدن اندینی وان امام الصادق الیقینی، اور میں اپنے بھائی کا دفاع کروں گا، اپنے امام کا دفاع کروں گا۔ ایک بازو قطع ہوا، مشکیزہ کو دوسرے بازو میں دیا، دوسرا بازو قطع ہوا، مشکیزہ کو دانتوں میں پکڑا ہوا ہے اور عباس روانہ ہو رہے ہیں۔ زندگی کا مقصد پانی پہنچ جائے، مجھے نہیں معلوم اگر کسی کی زندگی کا مقصد بس پانی پہنچانا ہو، اور جب وہ تیر مشکیزہ میں لگا اور پانی بھرا، اب عباس کیا کرے، اب عباس کیا کرے، مجھے نہیں معلوم مولا عباس نے کیا کیا۔ آیا اپنے زلجنہ کو دوبارہ پانی کی طرف لے جا گئے کہ میں دوبارہ پانی لے کر آؤں گا، اب بازو قطع ہو چکے ہیں، اب پانی لانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب عباس کا زلجنہ ایک طرف چلنا شروع ہوا۔ عزیزان محترم، میں نے ٹھہر ٹھہر کر مصائب پڑھے تاکہ میرے اندر طاقت رہے اور میں بی بی کا ایک پیغام آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ آپ کو معلوم ہے ایک مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھنے والا کربلا کے اندر مسلسل مولا ابو الفضل العباس کے مصائب پڑھا کرتا ہے، وہ ہمیشہ مصائب پڑھتا ہے۔ ایک موقع پر بی بی اس کے دوست کے خواب میں تشریف لائیں اور کہا کہ فلانی سے کہو میرے بچے کے مصائب پورا پڑھا کرے، مصائب ادھورے نہ پڑھے۔ مصائب پڑھنے والا جو ہر دفعہ مولا ابو الفضل کے عباس کے مصائب پڑھتا ہے، تمام
کتابوں کو کھنگال لیتا ہے، کہتا ہے ایسا نہ ہو میرے مولا کی کوئی مصیبت رہ گئی ہو، میں نے نہ پڑھی ہو، تمام کتابوں کو دیکھ لیتا ہے، کتابوں کے اندر جتنے مصائب تھے وہ بیان کرتا رہتا ہے، بی بی سے التجا کرتا ہے، بی بی اگر میرے مصائب ادھورے ہیں آپ مجھے مکمل کروا دیجئے۔ ایک موقع پر بی بی خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بچے کے مصائب پڑھنے والے، ہمارے ماننے والوں کو بتا اگر کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھ رکھتا ہے، میرے بچے کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے وہ زمین میں کیسے گرا؟ ارے وہ زمین پر کیسے گرا؟ اس کے ہاتھ نہیں تھے، اس کے سینے میں تیر لگے تھے۔ عباس زمین پر کیسے آئے؟ بس عزیز، دو روایات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مولا ابوالفضل عباس زمین پر کیا گرے؟ سید الشہداء نے دیکھ لیا، ارے میرے بھائی کا عالم گر گیا۔ بس ایک جملہ کہا، میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، مولا کے کچھ جملات ایسے ہیں جو مجھ جیسے پڑھنے والا قسم کھا کے کہے گا ہاں یہ سید الشہداء نے ضرور کہا ہے۔ اب میں کہوں گا قسم کھاتا ہوں سید الشہداء نے کہا، اللہ ان کا سرد ظاہری، میری قبر اب ٹوٹ گئی ہے، میرے مولا کی قبر ٹوٹ گئی ہے۔ مولا سید الشہداء عباس کی طرف لپکے ہیں، نہیں معلوم کیا مکالمہ ہوا ہے، ہم نہیں جانتے ان دو کے درمیان کیا مکالمہ ہوا۔ آیا سید الشہداء نے کہا کہ بے بھائی جانے سے پہلے ایک دفعہ مجھے بھائی کہتے چلے جا، ہمیں نہیں معلوم یہ مکالمہ کیا مکالمہ ہوا، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے آج تک عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا ہے، آج تک عباس کا لاشا وہیں پر ہے۔ معلوم یوں ہوا کہ یہ سقائے سکینہ ہے، اور سقائے سکینہ سکینہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لہذا مولا سے درخواست کی کہ میرے مولا ایک مجھ پر احسان کیجئے گا، میرا لاشا سکینہ کے سامنے مت لے کے جائیے گا۔ صاحب غیرت ہوں، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا میں پانی لے کر آؤں گا، میں پانی نہ لا سکا، میرا لاشا نہ لے کے جائیے گا۔ بس وہ ہوا کہ سید الشہداء نے لاشا وہیں چھوڑ دیا، علامہ عباس کو لے کر واپس آئے۔ اب مجھے نہیں معلوم احسان محترم، لیکن مجھے یوں احساس ہوتا ہے جب علم واپس آ رہا ہوگا تو بی بی سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا ہوگا کہ اے بچوں آ جاؤ، میرے چچا پانی لے کر آ گئے ہیں، وہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ سارے بچے پیاسے جمع ہو گئے کہ مولا ابوالفضل عباس پانی لا رہے ہیں۔ بس ایک آخری موقع آیا، وہ موقع آیا جب عالم آیا لیکن عباس نہیں آئے۔ سکینہ نے بابا سے پوچھا، بابا میرے چچا کہاں ہے؟ فرمایا بچہ بیٹی وہ پانی نہ لا سکے، وہ سب دریا کے کنارے ہی سو گئے۔ بس میں سکینہ کے دل کی ایک آرزو کہہ رہا ہوں، سکینہ نے کوسہ توڑا ہوگا اور کہا ہوگا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا سے کہاں واپس آئے۔